اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر بالاخص مولود کعبہ کی نورانیت اور ان کی فضیلتوں کے شعور کے لیے، درک کے لیے وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت اور اس عید کی مناسبت سے مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علی محمد علی محمد وعجل کرم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے ناصر بھائی نے کہا کہ اور اب شاعری کا دور ختم ہوا، میں سوچنے لگا کہ یہ کہیں گے اور اب گریے کا دور شروع ہوا، کہ اب تک تو آپ ہنسی خوشی بیٹھے تھے اور بیٹھنا بھی چاہیے عید کی شب ہے. لیکن مشکل میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، مجھے اس کا بہت دکھ خلق ہے کہ میں شب عید بھی پہنچتا ہوں تو اس کو کچھ اور شب غم میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو کوشش یہ کروں گا کہ شروع میں شب عید ہی رہے، آخر میں دوبارہ شب عید آ جائے، بیچ میں تھوڑی سی شب غم بھی چلی جائے. اللہ آپ کی خوشیوں میں اور اضافہ فرمائے، زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں خدا بحق امیر المومنین ان تمام مشکلات کو دور فرمائے. انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے آپ چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ان کی محبت کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں. خدا آپ کی اس محبت میں بے پناہ اضافہ فرمائے، امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ. مولا امیر المومنین کے نام کی عظمت کے اعتراف کے لیے، ان کی سربلندی، ان کے نام کی بلندیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ اس مودت کے انداز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جیسے پڑھنے والے کے لیے یا کہیے بولنے والے کے لیے تو بہت مشکل ہوتا جاتا ہے کہ وہ جو مناسبتیں ہیں ان مناسبتوں پہ کیا کہا جائے. مثلا جیسے 13 رجب کی مناسبت ہے، بھائی جو فضائل ہیں وہ آپ نے سنے ہوئے ہیں. آپ سے عرض کریں کعبے میں ولادت کے عنوان سے تو الحمدللہ رب العالمین. اب جس طرح بولنے والے جوانی سے بڑھاپے میں چلے گئے، سننے والے بھی بچپنے سے لڑکپن جوانی بڑھاپا سب طے کرتے ہوئے کہاں تک کہاں پہنچ گئے، تو وہ سارے فضائل جو ہیں وہ تقریباً سامنے آ گئے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے جو سطح کے فضائل سمجھنے کے تھے وہ یہ ہیں. فضائل تو خیر بہت زیادہ ہیں ظاہر ہے، جب کمالات معنوی اور معجزاتی کمالات وہ انسان الحمدللہ رب العالمین بچپن سے ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں، انہی کو ہم دوبارہ پیش بھی کرتے ہیں، اس میں خوشی بھی ہے الحمدللہ، مسرت بھی ہے. لیکن ہم سب کو ایک بات کا احساس ہے، اب دل میں کوئی تڑپ ہے کچھ اور کے لیے، اب کسک ہے آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ جب طالب علمی میں کلاس میں بیٹھتے تھے تو بعض اوقات چیپٹر کوئی آسان آ جاتا تھا، تو ایسے ہی جب وہ بریف کر رہے تھے، ہمارے یہاں دستور یہ ہوتا تھا، میں تھوڑا سا ادھر ادھر کی بات بھی کروں گا تھوڑا سا آپ کے ذہن کی تراوت کے لیے کہ آپ تھوڑا سا اور فریش بھی ہو جائیں گے. تو ہمارے دستور یہ ہوتا تھا کہ اگر 1 گھنٹے کا لیکچر ہونا ہے تو 10-15 منٹ ٹیچر نے پہلے بریف کرنا ہے باہر سے، وہ بریف کرتے تھے، اس کے بعد ٹیکسٹ جو آپ کے سامنے ہوتا تھا بک میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے اس کو کہ بھئی یہ ٹیکسٹ میں کیسے ڈیلیور ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ بریفنگ، پھر دوبارہ ڈیلیور، پھر بریفنگ، اس طرح سے ہوتا تھا. تو ابھی کیا ہوتا تھا، بعض اوقات لیکچر آسان ہو جاتا تھا، آپ نے جب وہ باہر سے بریف کر رہے تھے آپ نے ٹیکسٹ پڑھنا شروع کیا، وہ جتنا انہوں نے بریف کر کے ٹیکسٹ پہ امپلیمنٹ کرنا تھا آپ نے پہلے فارغ کر لیا. اب پتہ چلا کہ ابھی 10 منٹ گزرے ہیں اور 50 منٹ باقی ہیں، تو وہ جو سب سے بوریت کا کام ہوتا تھا وہ اس وقت ہوتا تھا جب پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ نیکسٹ 50 منٹ میں ٹیچر نے کیا بولنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لگ بھگ سارا پتا ہے, صحیح ہے. میں اس کوفت کو آپ کی طرف اس وقت احساس کرتا ہوں جب آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بولنے والے نے کیا بولنا ہے, تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہوگا آپ کے لیے. میرے لیے بھی بڑا خراب ہو جاتا تھا, میرے لیے 50 منٹ گزارنا مصیبت پڑ جایا کرتی تھی کہ اب کیا ہوگا, جبکہ یہ تو پڑھ لیا بھائی جو انہوں نے بتانا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے مسئلہ رہتا ہے کہ بھائی کیا بولنا ہے. اگر آپ اس تاریخی واقعات کو بیان کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ان تاریخی واقعات کو کم و بیش جانتے ہیں, تو نئے طریقے سے آپ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس دوران میں ایک بات ہم جیسے لوگوں کو فوراً سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ تاریخ جب تک حال میں کام نہ آئے اور مستقبل نہ سنوارے تو پھر تاریخ تاریخی علمی عیاشی رہ جاتی ہے. آپ تاریخ کہے جا رہے ہیں, نہ حال سنور رہا ہے نہ مستقبل کا منصوبہ بن رہا ہے, تو پھر یہ علمی عیاشی ہے کہ آپ اپنے حال کی مصیبتوں اور مستقبل کے چیلنجز کو چونکہ جھیل نہیں پا رہے تو آپ ان دونوں سے صرف نظر کر کے اپنے آپ کو کہاں مشغول کیے ہوئے ہیں, تاریخ کے اندر. تو اس معاملے میں بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ یہ جو تھوڑے سے پریگمیٹک ٹائپ کے اسکالرز ہوتے ہیں, جو بہت عمل پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہم لوگ جیسے ہی ہسٹری بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ اس کے اوپر بپھڑ جاتے ہیں, وہ لوگ اس بات کو برا ماننے لگتے ہیں. تو مجھے یاد ہے اس ٹائپ کے ایک اسکالر تھے, ایک دفعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ایک مجلس کے اندر, تو میں اترا تو مجھ سے کہنے لگے دیکھو میاں, بہت مجھ سے بہت سینئر تھے, کہنے لگے دیکھو میاں یہ لیگیسیز جو ہے نا یہ زیادہ مت دہراؤ, زندگی سوار لو کسی طریقے سے, تم لوگ لیگیسیز میں پڑے رہتے ہو. اچھا یہ بات ان کی ایک لحاظ سے صحیح ہے, ایک لحاظ سے شاید صحیح نہ بھی ہو کہ بھائی اگر ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو آگے کیسے جائیں گے پھر. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ تاریخ سے سیکھیے اور تاریخ ہی میں بیٹھے رہیں, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ کو آگے کے لیے جانا پڑے گا. ایک بڑا چیلنج جو اس طرح کی تاریخوں میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھائی آپ پیچھے سے سنائیں لیکن حل آج کو کریں, اور بلکہ مستقبل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک یہ معاملہ. اچھا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج کی دنیا ہے بھی اسی قسم کی. آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ 1400 سال پہلے ایک شخصیت آئی جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, دنیا والے کچھ جائیں گے سرچ کریں گے کہ واقعاً کیا یا نہیں کیا. اکثر لوگ کچھ نہیں کریں گے, اکثر لوگ نہیں کریں گے. کیوں؟ آج کی دنیا میں سب سے بڑا دعوے کا ثبوت عمل میں اس کا اظہار ہے. آپ کو اس پر عمل کرنے سے کچھ ملا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر قبول, اور اگر عمل کرنے سے کچھ نہیں ملا یا آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک دعویٰ ہے, پھر یہ ایک دعویٰ ہے. اب میں عیسائیوں کی طرف سے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. مثلاً صاحب آپ چند عیسائی حضرات کے سامنے دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے, اور آپ نے ان کے معجزات کو تذکرہ کیا کہ وہ پانی پہ چلتے تھے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ نے معجزہ تذکرہ کیا کہ وہ شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بالکل صحیح ہے. آپ نے معجزہ تذکرہ کیا کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیا کرتے تھے, یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. پانی کے علاوہ باقی سارے معجزات قرآن کریم کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں, صحیح ہے. اب وہاں پر اس ٹائپ کا اس دور کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ساری صحیح ہیں, تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم میرے معاشرے کی بیماریوں کو حل کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, تو میں مان لیتا ہوں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جتنے دعوے تم کر رہے ہو دوسرے لوگ بھی کچھ اور لوگوں کے بارے میں اتنے ہی دعوے کر رہے ہیں. اب دور یہاں پہ ہے, اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ معجزے بیان نہیں ہونے چاہیے, بیان ہونے چاہیے, لیکن جو دور ہے وہ کیا ہے, وہ ہے پروڈکٹیویٹی کا. آپ ایفیشنسی ثابت کریں, یعنی میں امپلیمنٹ کرتا ہوں. ایفیشنسی کیسے ثابت کریں؟ آپ مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں, بالکل صحیح, الحمد للہ رب العالمین, ان کے نام پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, اللہ صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے پاس ان کی تعلیمات میں سے آج کی دنیا کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے, بس یہ لے کر آئے. آج کی دنیا کو دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ اگر آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں گے جنگ نہروان, جنگ صفین, جنگ جمل, ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. इंटरेस्ट इस बात में होगा आज की दुनिया में देने के लिए क्या चीज़ है आपके पास। अब मैं एक जुमला दोहराता हूँ, ये जुमला एक मौला अमीर मोमिनीन का फरमान है, आपने हमने भी काफ़ी वक्त काफ़ी लोगों ने सुना हुआ है, अक्सर लोगों ने सुना हुआ है। एक सॉफ्टवेयर मोबाइल के ऊपर था जिसके अंदर ऐसी चीज़ें आती थी, कोई बेतुकी कोई तुक वाली, उसके अंदर बिल्कुल लिबरल फॉरम जिसको कहते हैं, उसका कोई दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे कभी कोई इमारत की तस्वीर आ गई, कभी कोई खेल के बारे में बता दिया, किसी मजलूम के बारे में बता दिया। एक दिन मैंने देखा उसने ये कॉल लगाया था अमीर मोमिनीन का, नीचे अमीर मोमिनीन का नाम लिखा हुआ था बग़ैर अलकाब के, अलबत्ता नाम लिखा हुआ, ऊपर कौन सा कॉल है वो लिखा था, तुम अपने बच्चों की तरबियत उस अंदाज में न करना जिसमें तुम्हारी तरबियत हुई है, तुम्हारे बच्चे तुमसे अगली नस्ल के लिए बने हैं, अपने बच्चों की तरबियत उस अंदाज में ना करना जिस अंदाज में तुम्हारी तरबियत हुई है। क्यों तुम्हारी तरबियत हुई थी, मसलन मैं अपने आप को कहता हूँ 67 से शायद आज ही की रात तक के लिए, और जो तुम्हारे बच्चे बने ये कब के लिए बने, ये बने 91 से आगे के लिए, 30 साल का तो फ़र्क हो गया ना। अगर मैं अपने बच्चों को वैसी तरबियत दूँ जो मेरे वालिद ने मेरी वालदा ने मुझे दी थी, तो मैंने बच्चों को 30 साल पीछे धकेल दिया। अच्छा, ये जो मौला का फरमान है इसको हम टेक्निकली क्या काबिर करेंगे, इसको हम कहेंगे इमाम ने एजुकेशन में जनरेशन गैप की अहमियत को बयान किया है, एजुकेशन में जनरेशन गैप को बयान किया है। अच्छा, अब मैं एजुकेशनलिस्ट से पूछ सकता हूँ कि भाई आप ये बताना कि आपके पास जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट कब आया था, आपके पास कॉन्सेप्ट हार्डली 60-70 साल में आया है, और अमीर मोमिनीन कब दे रहे थे, 1400 साल पहले। ये बात है कहने की, ये बात है कहने की, और ये हर आदमी की आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि भाई एक शख्सियत एक हस्ती 1400 साल पहले एक ऐसे माशरे में पैदा हुए जहां पर पढ़े लिखे लोग 10 से ज़्यादा नहीं थे, 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे जब मौला दुनिया के अंदर ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ लाएँ। उस माशरे में रहते हुए जहाँ ना स्कूल ना कॉलेज ना एजुकेशन ना इंस्टीट्यूशन सिलेबस करिकुलम कोई चीज़ नहीं थी, 1400 साल पहले जाहिल माशरे से निकले हुए एक आदमी ने एक जुमला कहा है जो बाकी दुनिया को उस तक पहुँचने में 1350 साल लग गए। अब फौरन किसी भी पढ़ने वाले के दिमाग में स्पार्क होगा कि इसके पास और क्या है जो शायद अगले 1300 साल बाद समझ में आएगा, फौरन जाकर देखेगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद कहना का भाई इनका एक जुमला हमें मिला है जो 1350 साल हमने मेहनत की तो हमें समझ में आया है, अब इनके पास और जुमले ऐसे कितने हैं जो शायद और 1300 साल मेहनत करेंगे तब वहाँ तक पहुँचेंगे, तो पहले ही ना पहुँच जाए, जाके देख तो नहीं इनके पास है क्या। अच्छा, आप दुनिया को इस अंदाज में अगर अमीरुल मोमिनीन तक लाएं तो आप ला सकते हैं। अच्छा, आप अगर लाना चाहें, अच्छा अब एक और मसला आता है, आपने कहा भाई मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है अगर फलां काम करोगे जन्नत में जाओगे, ठीक है जन्नत में आपका इंटरेस्ट है, हाँ है, दुनिया की 7 अरब आबादी में से कितनों का है, शायद हमारा भी पता नहीं है या नहीं है, फिलहाल तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ में ऐसा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की कौम वो दुनिया की यूनिक कौम बनती जा रही है जिसका समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इसका इंटरेस्ट है कहाँ पर, वो समझ में नहीं आके दे रहा, न वफादारी समझ में आ रही है न दिलचस्पी समझ में आ रही है, वो क्या रहा है यहाँ। अच्छा चलिए फर्ज कीजिए आपका जन्नत में इंटरेस्ट है, 7 अरब में से कितनों का इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपने चीज़ बेचनी है ना भाई, आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप क्लाइंट के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं या बेचने वाले के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट उठती है क्लाइंट के लिए, तो जब आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो ये सोचना उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, इसकी तरह हर वे होते हैं। अब मैंने शायद आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, हम लोगों को एक तो यही मुश्किल समझ में नहीं आ रही कि जो हमारा क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट है किस चीज़ में, तो हम इंट्रोड्यूस वैसे ही करवाएं। शायद पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, दोबारा तफन्नुनन अर्ज़ कर दूँ, बाज़ वक़्त हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं और गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ता है दीन को, गलतियाँ हम करते हैं, खुदा शाहिद है मैं तो अब जैसे जैसे آگے بڑھتا جا رہا ہوں قبر کی طرف، اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں، خدایا میرے ہاتھوں تیرے دین کو نقصان نہ پہنچے. فائدہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو پہنچا دے تو پہنچا دے، ابھی تو میں یہ دعا کروں گا خدایا میرے ہاتھوں تیرے دین کو نقصان نہ پہنچے. چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنا دین کو نقصان دینداروں کے ہاتھوں ہوتا ہے، اتنا میرے خیال میں دشمنوں کے ہاتھوں میں شاید کم ہوتا ہے، دینداروں کے ہاتھوں بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا اب ہوا یہ دینداروں کے ہاتھوں نقصان، لندن میں جلوس نکلا، جلوس نکلا، وہ جلوس جہاں پہ نکالا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک ہینڈ بل بانٹنا ہوتا ہے جس میں آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، تو آپ یہ لے لیجئے. وہ صاحب وہ ہینڈ بل بانٹا جا رہا تھا، وہ ہینڈ بل ایک صاحب نے لے لیا، جنہوں نے لیا وہ ایک ایسوسیشن ہے وہاں پہ، آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کی، اس کے ڈائریکٹر ہیں، تو وہ خود سنا رہے تھے، کہنے لگے میں نے ہینڈ بل لیا. اب ہینڈ بل میں سید الشہدا اور یزید کے معاملے کے اوپر اس نے کچھ لکھنا تھا، تو اس نے لکھا کہ بھائی 1400 سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، ایک طرف سید الشہدا تھے نام لکھا مولا کا، دوسری طرف یزید تھا، اور یہ یزید جو تھا نا یہ بہت ہی کرپٹ انسان تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ کتوں سے محبت کرتا تھا، یہ میوزک سنا کرتا تھا اور ہر وقت کھیلتا رہتا تھا. اب وہ جو ڈائریکٹر تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو پڑھ کے ہر انگریز یہ کہے گا یہ ہمارا ہی بندہ تھا. یہ جو مسلمان تھے ان کو 1400 سال پہلے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا بندہ مل گیا تھا، انہوں نے اس کو، آپ نے غلط انٹروڈکشن کرا دیا نا بھائی. آپ یہ سوچیں کہ آپ لندن میں کھڑے ہیں، آپ وہاں اس آدمی سے کہہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک آدمی تھا شراب پیتا تھا، کتے کو بہت چاہتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، میوزک سنا کرتا تھا، وہ کہہ رہے بندے خدا میں تو سارے دن یہی کرتا ہوں پھر. اچھا آپ نے، آپ کہیں پہ کیا بولوں، جھوٹ بولوں؟ نہیں جھوٹ نہیں بولو، آپ بولو کہ بہت ظالم انسان تھا، گردن اڑا دیتا تھا، لوگوں کے اوپر جبر کرتا تھا، اپنے باپ کی میراث بنا لی تھی حکومت کو، لوگوں سے زبردستی بیعتیں لیتا تھا، گردن پہ چھری رکھوا کے جو نہیں مانتا اس کی گردن کاٹ دیتا تھا. چلو آپ نے ایک چیپٹر کھولا نا جو صحیح چیپٹر ہے. ہاں بات صحیح ہے بھائی، آپ جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھیں نا، وہ آپ کی بات سنے گا تو وہ کیا کہے گا اس کو سن کے. اور یہ جو دنیا ہے آپ کے سامنے معلوم ہے اس وقت دنیا میں ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو نائجیریا کے اندر ہو رہا ہے اسلام کے نام پر کر رہا ہے وہ بیوقوف انسان، وہ پتہ نہیں بوکو حرام یا جو کچھ بھی ہے، وہ بھائی 200 بچیوں کو اٹھا کے کڈنیپ کر کے لے گیا اسلام کے نام پر، اور کہہ رہا میں ان کو بیچ دوں گا، میری کنیزیں ہیں یہ. او بھائی تو دین اسلام کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کس دین نے اس کو الاؤ کیا، یہ کون سا دین کہتا ہے تم کسی کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاؤ، 200 بچوں کو اٹھا کے لے گیا ہے اور کہہ رہا کہ میں ان کو بیچ دوں گا، یہ میری کنیزیں ہیں یہ، اور کو بھی اٹھاؤں گا میں. وہ بیوقوف اتنا ہے کہ مرے ہوئے پولیٹیشنز کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، وہ پہلے سے مر چکے ہیں وہ. تو اب یہ دور ہے آج کا کہ ایک طرف سے یہ دین کے نام پر یہ کام ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ جعل سازی ہے، کوئی اسلام اس بات کو الاؤ نہیں کرتا، کہاں سے کون مسلمان آئے گا اس حرکت کو انجام دے گا. وہاں امیر المومنین کی شخصیت عظیم الشان وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودن کے پاؤں سے کوئی پازیب چھین کر لے کے گیا، ظلم کیا اس نے، ادھر یہ 200 بچوں کو اٹھا کے لے گیا اسلام کے نام پر. تو اسلام کے نام پر مس ریپرزنٹیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے، مس ریپرزنٹیشن، اور اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے بھی غلط طریقے سے پیش کر دیا، تو بھائی ان کا چاہنے والا بجائے ان کی طرف آنے کے نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں اور چلا جائے گا، نہیں سمجھ پائے گا. اب ہمیں امیر المومنین کی ذات مقدس سے پیش کیا کرنا ہے، کلائنٹ ہمارا چاہ کیا رہا ہے اس وقت، اگر میں کلائنٹ کی اصطلاح استعمال کروں معاف کیجیے گا، اچھی اصطلاح نہیں ہے، لیکن جس تک ہم نے میسج پہنچانا ہے وہ کیا چاہتا ہے. میں مجھے ایک جملے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. میرا اپنا خیال ہے وہ چاہتا ہے میری زندگی کی مشکلات اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو حل کر کے دکھائیں. مثلا اس کی زندگی کی مشکلات کیا ہیں، کچھ ہماری زندگی کی مشکلات ہیں یہاں رہتے ہوئے، جو آپ تھوڑا سا بارڈر کراس کر لیں پھر وہ مشکلات نہیں ہیں. بھائی صبح سے دوپہر تک آپ نے گرمی کھائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کی لائف میں گرمی جھیلنا ایک مشکل ہے، ناروے والے کے لیے ہے، اس کو کیا، اس نے کہاں گرمی جھیلنی ہے، آپ ناروے تو بہت دور ہے، آپ 2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑیے دبئی چلے جائیے، اس سے بری گرمی ہے، لیکن کیا گرمی وہاں مشکل ہے کیا، نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ مشکل نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنے گھر تک جانے لگیں گے تو ہمیں سوچنا پڑے گا سیکیور ہے یا نہیں ہے، سیکیورٹی آپ کی ایک مشکل ہے، واقعا ہر جگہ یہی مشکل ہے، نہیں وہاں یہ مشکل نہیں ہے، وہاں کچھ اور مشکل ہے. اصل کچھ ابھی ہم لوگ تو بیچارے کراچی کے رہنے والے ہیں نا، مظلوم قوم،
ایک دن میں جا رہا تھا, پتہ نہیں انگلینڈ میں تھے کہاں پہ تھا, اس وقت گارڈ نہیں رکھتا تھا, الانن بول رہا ہوں لائسنسڈ اپنے پاس رکھتا تھا. تو یہاں پہ پاکستان کراچی میں حالت صورت حال ایسی خراب ہو گئی تھی, تو میں لائسنس اپنے پاس رکھتا تھا, لائسنس جو کچھ بھی ہونا چاہیے جس کو آپ لوگ سامان کہتے ہیں. تو وہ جناب علی اس میں یہ ہوتا تھا کہیں پاکستان سے باہر کہیں جا رہا تھا, تو وہ جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس کے برابر میں اچانک ایک بائک یوں آئی, تو میں نے فوراً ہاتھ یہاں مارا. اس کے بعد میں سوچنے کا, یار یہ کہیں اور ہے, پاکستان نہیں ہے, آپ مطمئن رہیے یہاں کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں, یہ ہماری مینٹیلیٹی ہو گئی ہے, ہم اس دور میں اس طرح زندگی گزارے ہیں. ہر جگہ یہ نہیں ہے, وہاں مسائل کچھ اور ہیں. ہماری مشکلات پانی بجلی اور نہیں معلوم سیکیورٹی اور اس طرح کی چیزیں بن گئی ہیں, چونکہ ہم ٹریپ کر دیے گئے نا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ادھر مشکل کیا ہے لوگوں کے سامنے, جن کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں ان کی مشکل کیا ہے. ان کی بھی ایک مشکل ہے جو ہماری بھی ہے, ہم تو بیچارے اس میں ٹریپ ہوئے ہیں تو اس پہ توجہ ہی نہیں دے پا رہے. جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ خوشی کیسے ملتی ہے. ہم تو نہ ہونے پر سمجھ رہے ہیں نا کہ خوشی نہیں ہے, چونکہ نہیں ہے. اس کے پاس ہوتے ہوئے اس کے سامنے پرابلم ہے کہ اب خوشی کیوں نہیں ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے نا, تو ہم سمجھ رہے ہیں چونکہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گرمی چل رہی ہے, روزگار نہیں ہے, امنیت نہیں ہے, تو خوشی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو پرابلم سالو ہو گئی, چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو خوشی نہیں ہے, جب یہ چیزیں آئیں گی تو خوشی آ جائے گی, اس خواب میں ہم چل رہے ہیں. اچھا جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کے پاس ان کے پیچھے بھاگنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اس نے لے لیا سب کچھ, اب خوشی کیوں نہیں ہے. یہ پرابلم اس کی سالو ہونی چاہیے. ایک اور مشکل بھی ہے بھائی, ایک زمانے میں تھا لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اگر انڈسٹریل ریولیوشن آ جائے گا نا, پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا. اتنی چیزیں ہوں گی فراوان کہ لوگوں کے پاس کمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کمی ہوتی ہے تو ظلم ہوتا ہے. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ جناب ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ شوٹ کر گئی, اتنی آگے چلی گئی بھی اس وقت حساب کتاب نہیں ہے, تو کیا ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں. تو پھر ہمارے سامنے ایک اور ڈائلما آیا, وہ یہ کہ بھائی یہ پروڈکشن کے ہوتے ہوئے ظلم کیوں ہے؟ اب محرومیت کس بات کی ہے؟ پہلے اگر کپڑا نہیں تھا نا تو لوگ کہتے تھے چونکہ ہاتھ سے ہم بنتے ہیں, یہ ایک خاص مقدار میں بنا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنا جا سکتا, تو کچھ لوگوں کو بغیر کپڑے کے رہنا پڑے گا. اب ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کپڑے کی کتنی ہے؟ حساب کتاب نہیں ہے کوئی ہمارے پاس, اب بغیر کپڑوں کے کیوں ہیں لوگ؟ یہ جو زندگی کی پرابلمز ہیں نا, یہ سالو ہونی ہوں گی کہیں نہ کہیں. خوشی کیسے ملتی ہے, زندگی کیسے گزرتی ہے. ایک اور پرابلم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پھر مولا کے فرامین سے ایک آدھ عرض کر کے اس کو سالو کرنے کی طرف دیکھتے ہیں. مثلا میرے سامنے ایک مشکل آ سکتی ہے, وہ یہ کہ دوست کیوں نہیں بنتے, دوستی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے. قبول کرتے ہیں کہ ہماری مشکل بھی ہے یہ؟ وہ تو میں نے اپنے اوپر رکھ لیا, ہمارے اپنے اوپر, کہ ہماری مشکل پانی بجلی آ گئے ساری چیزیں, لیکن کیا یہ ہماری مشکلات نہیں ہیں؟ کیا خوشیاں کم نہیں ہو گئی ہیں؟ ہم لوگ بچپن میں جب عید الفطر آتی تھی کتنا خوش ہوتے تھے, ابھی تو بچے بھی خوش نہیں ہوتے. چلو پہلے ہم بیوقوف تھے, بچے تھے, خوش ہو جاتے تھے, آج کل تو بچے بھی خوش نہیں ہو پا رہے بیچارے. یہ کیا مشکل ہو گئی ہمارے ساتھ؟ وہی جو سافٹ ویئر جس میں امیر مومنی کا فرمان لگا ہوا تھا, اس میں چند دن پہلے ایک تصویر آئی ہوئی تھی, دو بچے جن کی بدن کے اوپر کچھ نہیں تھا, قمیض کی جگہ کچھ نہیں تھا, نیچے انہوں نے بوری پکڑی ہوئی تھی, جیسے بچے وہ کھیلتے ہیں نا بوری پکڑ کے بھاگنے والا کھیل جو اسکول وغیرہ کے اندر کھیلا جاتا ہے, تو انہوں نے بوری پکڑی ہوئی تھی, اوپر سے کچھ نہیں, بوری پکڑ کے وہ بھاگ رہے تھے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے, اتنا خوش جس کی کوئی حد نہیں. نیچے کیپشن لگا ہوا تھا, نو آئی فون, نو ٹیلی ویژن, نو کمپیوٹر, لک ایٹ دا ہیپینس ان دیئر فیسز. یہ کیوں خوش ہیں بھائی؟ قمیض تو ہے نہیں اوپر, موسٹ پروبیبلی پاؤں کے نیچے جوتا بھی نہیں ہوگا, اور باقی تو سب کچھ بوری نے چھپا لیا, معاملہ ختم ہو گیا. یہ خوش کس بات پر ہیں؟ خوشی کہیں اور ہے, خوشی کہیں اور ہے. اب اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے, کلمات قصار کا چھوٹا سا ایک جملہ جو ہم لوگ اہمیت نہیں دے پا رہے, وہ کیا, اس میں لکھا ہے سب سے بڑی دولت قناعت ہے. سب سے بڑی دولت قناعت. خوشی چاہیے, قناعت دکھاؤ. نہیں قناعت دکھاؤ, بھاگ بھاگ کے تھک گئے. جب بھاگ بھاگ کے تھک جاؤ نا, پھر آگے امیر المومنین کا فرمان پڑھنا, بھائی چیزوں میں خوشی نہیں ہے, قناعت میں خوشی ہے. کم کم پر مطمئن ہو جاؤ, اس میں خوشی ہے. اچھا دوست کیوں نہیں بنتے؟ امام فرماتے ہیں توقعات کم کرو تمہارے دوست بڑھ جائیں گے. کیوں ایکسپیکٹیشن بڑھائی ہوئی ہیں؟ میں نے تم سے, تم نے مجھ سے, اس نے اس سے, سب نے ایکسپیکٹیشنز بڑھائی ہوئی ہیں, توقعات بڑھائی ہوئی ہیں. توقعات بڑھاؤ گے دوست نہیں رہیں گے. ایک اور جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا حریص آدمی کا کوئی دوست نہیں ہوگا. حریص, حرص کرنے والا, گریڈی, حرص رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر, لالچ رکھتا ہے. فرمایا اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا, حرص مت کرو. حریص آدمی ذلیل ہو جائے گا. اس طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے جملات تھے نا, میں جب طالب علم تھا مجھے ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا مثلا ٹیچرز کہتے تھے نہج البلاغہ پڑھو, نہج البلاغہ پڑھو, تو اب میں نہج البلاغہ کیا پڑھتا, میں اٹھاتا تھا کلمہ کا تک قصاص دیکھتا تھا, چھوٹے چھوٹے جملے لکھے, ہم کہتے تھے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا حکمت کہاں پر ہے. اور وہ کلمات قصاص لکھے اس عنوان سے کہ حکمت کی باتیں ہیں یہ, تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں حکمت کیسی ہے. آہستہ آہستہ اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا حکمت اس طرح سے بنتی ہے. مثلاً کل ایسے ہی آپ کی جیسی محفل میں آنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے نا, تھوڑا بہت پڑھنا پڑتا ہے, تو پڑھنے کی خاطر نہج البلاغہ اٹھایا, پھر دائرہ مناسبت تھی, اب کلمات قصار پڑھتا رہا پڑھتا رہا. کلمات قصار میں 30 نمبر مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہ کی ترتیب میں, اس میں امام نے فرمایا تھا ایمان کے 4 ستون ہیں. ایمان کے 4 ستون ہیں, کون کون سے ہیں؟ صبر, یقین, عدل, جہاد. صبر, یقین, عدل, جہاد, یعنی اگر کسی کے اندر یہ 4 ہوں گے تو اس کا ایمان پختہ ہوگا. اس کے بعد فرمایا پھر صبر کی بھی 4 شاخیں, پھر فرمایا یقین کی بھی 4 شاخیں, پھر عدل کی بھی 4 شاخیں, پھر جہاد کی بھی 4 شاخیں. 16 پیرامیٹرز دے دیے ایمان کے, کسی میں یہ 16 ہوئے اب اس کا ایمان پختہ ہے. مثلاً صبر کے 4 پیرامیٹر فرمایا, مثلاً جو مجھے یاد آتا ہے, فرمایا صبر کا پہلا پیرامیٹر اشتیاق. کس بات کا اشتیاق؟ فرمایا جنت کا اشتیاق, جنت کا شوق ہونا چاہیے. صبر کا دوسرا پیرامیٹر خوف, کہاں موت کا خوف ہونا چاہیے, موت سے بے اتنائی نہ کرے, موت کو نہ بھلائے. اس طرح یقین کے 4 پیرامیٹر, عدل کے 4 پیرامیٹر, اور جہاد کے 4 پیرامیٹر. مثلاً جہاد کے پیرامیٹرز امر بالمعروف, نہی عن المنکر, مظلوم کا ساتھ دینا, حق بات کہنا. یہ 4 تمہارے اندر ہیں, تمہارا یقین پختہ ہے. اگلے کلمے کے اندر لکھا, اگلی بات کے اندر لکھا, کفر کے بھی 4 ستون ہیں. 16 اوصاف مثبت, 16 اوصاف منفی, ان کو کوئی پکڑ لے. 16 اس سے نکالے, 16 وہاں سے نکالے, اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بنا لے, مجھے یہ چاہیے. وہ ایک پہ محنت کرے, ایک پہ محنت کرے, وہ 16 پہ عمل کرے گا, ان 16 سے خود بخود جان چھٹ جائے گی. دیکھیں کہاں سے شروع کروں. عدل کیسے حاصل ہوتا ہے, عجیب بات تھی. یقین کیسے حاصل ہوتا ہے, بہت عجیب ہے. مثلا یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہا یقین حاصل ہوگا پختہ نظر سے, گہرائی سے سوچنا. جب تک گہرائی میں سوچو گے نہیں تمہیں یقین نہیں ملے گا. یقین حاصل کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے. نعم البدل تو چھوڑ دیں, نعم البدل کہتے ہیں بہت اچھا بدل, بہت اچھا بدل تو چھوڑ دو. یہاں بیسل بدل, کوئی برا بدل بھی نہیں ہے ان کا, یہاں کوئی بدل نہیں ہے, یہ یونیک ہے, یہ کہیں اور سے نہیں ملنے کا ہے. بدقسمتی سے ہم خزانوں پہ بیٹھے ہیں, ویلیو نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا. مشکل ہماری یہاں پر ہے. ہم مولا امیر المومنین کو کیا پریزنٹ کریں گے, کیسے پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے؟ یعنی وہ جو مثال کے طور پر بعض اوقات ہمارے ویسٹرن اسکالرس کے کوٹیشنز ہم لوگ لکھے ہوتے ہیں, مثلا جارج برنارڈ شاء کا لکھا ہوا تھا, آپ کو پتا ہوگا انگلینڈ کے اندر یہ کام کیا کچھ دوستوں نے, انہوں نے کیا کہ سید الشہداء کے بارے میں جو بڑے بڑے دنیا کے لوگوں نے کہیں تھی باتیں, ان کو بہت بڑے بڑے پوسٹرز بینرز بنا کر انگلینڈ کی, لندن کی میٹرو اسٹیشنز کے اوپر اور بس اسٹیشنز کے اوپر بورڈز ہائر کر کے اس پہ لگا دیے انہوں نے. بڑا جناب عاشور میں منظر ہی کچھ اور وہاں پر. لگتا ہے جیسے پورا لندن جو ہے وہ سید الشہداء کے نام سے جگمگا رہا تھا ایک معنی میں. خرابیاں ظاہر ہے اس شہر کی علیحدہ. تو اس میں مثال کے طور پر جارج برنارڈ شاہ کا وہ ایک مشہور جملہ شاید وہاں پہ لگا تھا یا نہیں لگا تھا, لیکن بہرحال اس طرح کا تھا کہ اگر ہمارے پاس حسین جیسا ہوتا تو پوری دنیا عیسائی ہوتی, ہمارے پاس ہوتا تو پوری دنیا عیسائی ہوتی. پھر ہمیں پریزنٹ کرنا ہی نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا پیش کیسے کرنا ہے. ہم نے کیا پیش کر دیا لوگوں کے سامنے, ہم نے بہت ہی لو لیول پر لا کر امامت کو پیش کر دیا. اپنی ذہن کے مطابق جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا, لیکن جو ہونا چاہیے تھا اب سمجھ میں آتا ہے نہیں غلطی ہو گئی ہم سے. ہمیں جس لیول کے اوپر جا کر امامت کو سمجھنا تھا اور جس لیول پر جا کر امامت کو پیش کرنا تھا اس میں ہم سے کوتاہی ہو گئی. اب اسی پس منظر میں سوچیے گا وقت کے امام کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. کیوں؟ چونکہ اب جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ وقت کے امام کے معاملے میں آئے گا. اب جو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے وقت کے امام کو, اس سے آپ دو میں سے ایک کام کر ڈالیں گے. یا تو آپ نے ایسا پریزنٹ کر دیا کہ لوگ ان کے لیے تیار ہو گئے, یا نعوذ باللہ تعالیٰ آپ نے ایسا پریزنٹ کر لیا کہ لوگ ان کی دشمنی پہ تیار ہو گئے. ایک عجیب کرائسس ہے جو امام کی تشریف آوری کے لمحات میں ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والا ہے. اجمالا نرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان کے ٹیکسٹ کے مطابق, ان کے متون کے مطابق, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کسی اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف نے آنا ہے. ان کا ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی بابل میں ریولیشن جو ان کا چیپٹر ہے آخری, اس چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے اینٹی کرائسٹ نے, حضرت عیسیٰ کے ضد نے, مخالف نے آنا ہے. اچھا وہ اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ ممکن ہے کہ مادہ پرستی ہو, نفس پرستی مادہ پرستی ہو, لیکن جو ڈائلیما ہے وہ یہاں پر ہے, جو مصیبت ہے وہ یہاں پر ہے. امام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنا ہے. صحیح, جب حضرت امام تشریف لائیں گے تو جو دشمنان امام ہیں وہ عیسائیوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ وہ ضد مسیح ہیں نعوذ باللہ تعالی, جنہوں نے جن کے آنے کا وعدہ ہوا تھا, وہ یہ بتائیں گے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسائیوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ضد نہیں ہے, میں تو خود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اس وقت عیسائی مان لیں گے. اس وقت تک کیا رہے گا؟ اس وقت تک ڈیپینڈ کرے گا ہم نے اپنے امام کو پیش کیسے کیا ہے. یہ مشکل ہے, یہ وہ چیلنجز جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں, اور ان چیلنجز کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اب پاکستان ایک بڑا عجیب سمبولک کیس ہے, یہاں پر ایک سمبولک کیس ہے کہ اگر دین کی پریزنٹیشن اچھے لیول پر انجام نہ پائے تو دین صرف فرقہ واریت رہ جاتا ہے. اب ہمارے یہاں عالم یہ, وہ ایک مولانا صاحب کہتے تھے, ہمارے یہاں تو عالم یہ کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے, اس سے زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہم. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو چاہتے کیا ہیں؟ ایک آیت نکالیں جس سے ثابت ہو سامنے والا جہنمی ہے. گائیڈنس نہیں چاہیے, دوسرے کو رد کرنا ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اب یہ دین کی مس پریزنٹیشن ہے نا, آپ کو ایسے دین نہیں لانا چاہیے تھا. ہو گیا پاکستان کے اندر, اب ہمارے پاس چیلنج کیا ہوگا؟ یہ چیلنج ہوگا, سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ امیر المومنین کو جو شخصیت ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے 30 سال طالب علمی میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے, اگر دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو کام مشکل نہیں ہے. دین کے نام پر کسی ایڈیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ناممکن ہے, یہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال جواب ہو جاتا ہے نا, جیسے ہی ہماری شکل دیکھتے ہیں نا لوگوں کو سوالات یاد آ جاتے ہیں, دوستوں کو بھی دشمنوں کو بھی. تو وہ جیسے ہی بیٹھیں گے نا وہ کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا ڈرامہ, کہ بھائی اب یہ کیا وہ کیا. تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہم لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, کہ بھائی آپ کے ہاں یہ کیوں ہیں, اس کے ہاں یہ کیوں کہہ دیا اس طرح. تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ دین ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا ریچول کسٹم, کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کی قوم کے اندر آ گئی ہے, آپ کو پتہ ہے اوریجنلی نہیں تھی, اس کو ڈیفینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے, یہ ڈیفینڈ نہیں ہوتی. اس میں آپ چالو کام کر سکتے ہیں, بات کو گھمانے کے لیے کر دیں جو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کریں گے ہم, لیکن آپ چاہیں لوجیکلی ڈیفینڈ کر لیں, یہ نہیں ہو پائے گا, یہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکے گا. آپ سب سے پہلے جا کر دیکھیں امیر المومنین کی شخصیت جیسا کہ وہ ہے, وہ شخصیت ہے کیا, ان کی گفتگو کے اندر وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اب جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا نا کہ امام نے ایک جملہ عرض کیا جو نیکسٹ جنریشن کے گیپ کو بتا رہا تھا, اور ہمیں 1350 سال لگے تھے اس کو سمجھنے کے لیے. ہم ان مومنین کا کل ایک اور جملہ دیکھ رہا تھا, امام نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جتنے بھی بھید ہوں, غیر ارادی الفاظ یا چہرے کے اتار چڑھاؤ میں ظاہر ہو جائیں گے. کہا انسان کے دل میں جتنے بھی بھید ہوں گے یہ غیر ارادی الفاظ میں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ میں یہ کہیں نہ کہیں آشکار ہو جائیں گے. یہ انسان, اچھا اب یہ جملہ یہ کس کلاس میں ڈالوں اس کو میں, یعنی کس مثال کے طور پر سبجیکٹ میں ڈالوں میں اس کو, تو میں اس کو مثال کے طور پر سائیکالوجی میں ڈال سکتا ہوں, ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں ایک جملہ ہے یہ, اور اسی طریقے سے مختلف کیٹیگریز کے اندر اس کو ڈالا جا سکتا ہے. تو جا کے سرچ کرنا پڑے گا کہ اس بات تک دنیا کو پہنچنے میں کتنے 100 سال لگے تھے, اور امیر المومنین نے 1400 سال پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا. صحیح ہے, ابھی تک ہم کیا پریکٹس کر رہے ہیں, جس تک دوسرے پہنچے تھے اسے امام نے کب کہا تھا, اور ابھی ہمیں اور کتنی محنت کرنی پڑے گی تو ہم امام کے وہ جملے بولیں جس تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے. ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا, یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. یہ غیر کیوں کریں گے, غیر کیوں یہ کام کریں گے, غیر کو کیا انٹرسٹ اس میں, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری پریزنٹیشن امام کے بارے میں ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ پیمانے کی پریزنٹیشن نہیں رہی, یہ ہماری مشکلات میں تھی. ایک چیلنج اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک تو چیلنج یہ ہو گیا کہ بھائی آپ نے جو چیز پک کی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچائیں وہ آپ نے کیا پک کیا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ کیا ہے, آپ نے جو بھی پک کیا ہے اس میں سے عمل کتنے پک کیا ہے, یہ دوسرا چیلنج. ٹھیک ہے, آپ کا انتخاب حسن انتخاب تھا, آپ نے امام کے بیش بہا کلمات میں سے, علم بے بہا میں سے کچھ نکالا اور پیش کیا. دوسرا چیلنج یہ آئے گا, جو کچھ بھی پیش کرو یہ بتاؤ عمل کیا کیا ہے, کیوں. سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا تمہیں اس سے کیا ملا, تم جو مجھے بیچنے آئے ہو تمہیں اس سے کیا ملا. میں یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں ایسے ہی مذاق کی خاطر. وہ جناب علی مجھے یاد ہے بچپن کے اندر, بچپن میں ہماری یہ ڈائجسٹ وغیرہ بہت مشہور ہوا کرتے تھے, جس گھر ڈائجسٹ بھرے پڑے ہوتے تھے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے تھے, وہ ڈائجسٹ میں سے کارٹون اور لطیفے ستھرا کرتے تھے کہ بھئی اس میں کارٹون کیا لکھا ہے, لطیفہ کیا لکھا ہے. تو اس میں معمولاً جناب علی کچھ ایڈورٹیزمنٹ آتے تھے, تو اس زمانے کے ایڈورٹیزمنٹ میں سے ایک ایڈورٹیزمنٹ جو میرے دماغ کے اندر ثبت ہو گیا وہ اس میں لکھا ہوتا دولت کمانے کے 1000 نسخے, دولت کمانے کے 100 نسخے, اس طرح کر کے. اچھا اس زمانے میں ڈاک کا ٹکٹ میرے خیال میں 10 پیسے کا ہوتا تھا یا 15 پیسے کا ہوتا تھا, اور نیچے وہ لکھتا تھا جوابی لفافہ سوال کے ساتھ ضرور ارسال فرمائیے گا. صحیح ہے, تو اب میں یہ کہتا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے جو اس نے 100 نسخوں سے حاصل کی ہوگی تو اس کو جوابی لفافے کے 10 پیسے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے. بھائی تیرے پاس تو دولت کمانے کے 100 نسخے ہیں نا, تو نے تو کتنی دولت کما لی ہوگی, اب تو کہہ رہا ہے سوال کرنے والا 10 پیسے کا جوابی لفافہ بھی بیچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نسخے بیچ رہا ہے اس میں سے کوئی نسخہ اس کے لیے ہٹ نہیں ہوا ہے آج تک. جب اس کے لیے ہٹ نہیں ہوا ہے تو میرے لیے کہاں سے ہٹ ہوگا, یہ کہاں سے مجھے دولت دے گا. آپ سے میں کہوں دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے فلاں محفل میں تشریف لائیے, اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں اور اس کام میں میرے لیے تعاون ضرور کیجیے گا, تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ دنیا آخرت کی سعادت تو بعد میں نصیب ہوگی, دنیا کی سعادت تمہیں کیوں نہیں ملی ہے ابھی تک, تمہیں کیوں بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ, بعض کا انداز غلط ہو جاتا ہے, اس خاطر میں نے عرض کیا. بھائی اس طریقے کو ہمیں سوچنا پڑے گا, اگر دین کارآمد ہے سب سے پہلے کس کو فائدہ دے, جو دین دے رہا ہے, جو دین دے رہا ہے اس کو فائدہ دے, اور اس کے بعد پھر آگے بات بنے گی. کو بات نہیں, ایمرجنسی ہو گئی ہو, خدا مشکل کو حل کرے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد والے والے. تو سب سے پہلے ہمیں دین کا فائدہ ہونا چاہیے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, 13 رجب کی شب مجھے کام سوچنا ہے، مجھے کام کیا کرنا چاہیے۔ ایک کام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وہ جو تیسواں کال تھا، کال نمبر 30، اس کو جا کے پڑھ لیں، دیکھیں میرے اندر کیا پارٹ، کون سا پارٹ ہے جو مسنگ ہے۔ جو مسنگ پارٹ ہے اس میں سے کسی ایک کا سلیکشن کر لیں، اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ اچھا، جب آپ نے ایک اپنے اندر اضافہ کر لیا امیر المومنین کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی زندگی بہتر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ فیل کریں بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی، فیل کریں بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی، تاکہ آپ کا اندر کا یقین امیر المومنین کے کلمات کے اوپر بڑھے۔ اندر کا یقین بڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اندر کا یقین نہیں بڑھے گا نا اگر علم کے اوپر، تو علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کا بڑھنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں یاد دلاتا ہوں، مجھے 30 سال ہوئے طالب علم بنے ہوئے، میں نے تجربے کیے تھوڑے بہت، زیادہ نہیں کیے۔ میں اس وقت 100% اطمینان سے کہہ رہا ہوں، یہ دین زندگیاں بدل دے گا۔ 100% کانفیڈنٹ ہوں اس پہ، یہ دین زندگیاں بدل دے گا اگر اس دین پہ لوگ عمل کر لیں۔ میں نے تجربے کیے اپنی ذات کے اوپر، ایک جملہ پہ کیا، اس پہ عمل کیا، دیکھا بھائی اس سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، پھر دیکھا جو ملتا ہے اس کی ورتھ ہے یا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو جو چھوڑا بہت میں نے کام کیا، میں نے دیکھا بہت ورتھ ہے۔ ایک ایک جملہ پکڑو، کام کرو، کام کرو، اس کی ورتھ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی، الٹا کرو گے بہت سزا ملے گی، زندگی بچا نہیں سکو گے۔ جو کچھ عزیز ہے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اتنی خاموشی سے نکلے گا، بہت بدبخت شخص کے لیے۔ جو اچھا بندہ ہوگا نا، اس کے ہاتھ سے دین کی مخالفت کرنے پہ نکلے گا اور اعلان کر کے نکلے گا کہ تو نے یہ مخالفت کی تھی نا، اس لیے میں نکل گیا، اچھے آدمی کے لیے۔ جو بدبخت ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا، جو وہ چاہتا ہے وہ دین، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا نافرمانی پر، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کیوں نکلا۔ زندگی بھر لاٹھی پیٹ کر رہے گا، یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ دیندار کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو کوئی جو بلا آئی ہے نا، یہ بلا اس لیے آئی ہے تم نے فنا کام غلط کیا تھا۔ یہ ہم کو، یہ دیندار کو سمجھ میں آئے گا، جو بے دین ہوگا اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بیچارہ لاٹھی پیٹ کر رہے گا یہ ہوا کیا ہے یہ۔ صحیح ہے، آزمائیں دین کو، دین کو آزمائیں، اس دین میں کچھ ہونا چاہیے، اس نے زندگیوں کو بدلنا ہے۔ ہماری زندگی کو بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ قطعاً بدلے گا۔ امیر المومنین کے فرامین زندگی بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ قطعاً بدلیں گے، بدل رہے ہیں، ہمیشہ بدلتے رہیں گے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ لہذا اعزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، ان مشکلات کا حل دین سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ یہ کلمات قصار موجود ہیں، 450 کے قریب کلمات ہیں، ان میں سے ایک ایک جملہ اٹھاؤ، دیکھو پک کرو اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے، مثال کے طور پر انہوں نے لکھا جو شخص لالچی ہوگا وہ ذلیل ہوگا، ذلت چاہیے، عزت چاہیے نا، تو لالچ چھوڑو۔ پھر دیکھو عزت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اگر لالچ چھوڑی اور عزت مل گئی تو تجربہ ہو گیا نا، اب محنت کرو اس کے اوپر۔ ایک چیز کی لالچ چھوڑو، اس کی لالچ چھوڑی، عزت ملی یا نہیں ملی؟ ہاں ملی، ٹھیک ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ، ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، اب یہ انسان اپنی برائیاں کتنی سنایا پھر دوسروں کو، لیکن پھر اگر سناتا ہوں، ایک بات ہوتی ہے، انسان جہاں کہیں بیٹھتا ہے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو منوائے، اپنے آپ کو منوائے، میں کچھ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اقوال امام کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے انسان کو، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو ہمبل رکھے۔ جب تک ضرورت نہیں پڑی ہے بولو نہیں، فرمان ہے ان کا، جب تک ضرورت نہیں ہے بولو نہیں۔ کیا ضرورت ہے ہر معاملے میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی؟ خاموشی اختیار کرو۔ اگر ایک آدمی بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہونے دو، جب تک دین کو نقصان نہیں پہنچتا کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو اس کو۔ اتنا سا ایک فرمان ہے، اس کو آزما۔ آپ چار لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، کسی ایسے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے جس سے دین، گمراہی، ہدایت کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے مثلاً مرسیڈیز بینز میں لائٹس کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے 6 ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے 5 ہیں، اور لوگ اس کی بات مان رہے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 6 ہیں۔ अच्छा अगर पाँच होंगे तो सब जहन्नम में चले जाएंगे, तो तुम्हें छः बोलने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर खामोश हो जाओ, तुमसे पूछा भी नहीं है किसी ने, है ना ये मुश्किल। आप इसको प्रैक्टिस करें, देखें अब इमाम फरमा रहे इसमें इज्जत मिलने वाली है, चलो ट्राई मारो, देखो इज्जत मिलती है नहीं मिलती, इस खामोशी में इज्जत है या नहीं है। कौन सी खामोशी? जिसमें बोलना सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए है, इसके अलावा कोई हदफ नहीं है। इस सब्र के अंदर इज्जत है या नहीं है, वो कहते हैं इज्जत है, आप ट्राई करो। और इस तरह बोलने में वो कह रहे नहीं, इस तरह इज्जत नहीं मिलती, इस तरह इज्जत नहीं मिलेगी, आप ट्राई करो देखो इज्जत मिलती है नहीं मिलती। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को पिक करें, इज्जत कहाँ है, खुशी कहाँ है, सुकून कहाँ है, दोस्ती कैसे बढ़ती है, मोहब्बतें कैसे बढ़ती हैं, दुश्मनियाँ कैसे बढ़ती हैं, लालच कैसे ख़त्म होती है। मिसाल के तौर पर इतना लिखते हैं मौत को याद करो, मौत को याद करो, क्यों मौत को याद करो? सब्र के पैरामीटर में जब खौफ का तज़किरा किया, मौत का खौफ, तो कहा मौत का खौफ तुम्हें दुनिया से बेइतना ही देगा, और जितना दुनिया से बेइतना रहोगे ना उतना तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। इज्जत चाहिए, दुनिया से बेइतना ही दिखाओ। दुनिया से बेइतना ही कैसे होती है मौला? तुम मौत को याद करो, मौत को याद करो। अभी एक नुस्खा मिल गया ना, ट्राई मारो। मैं बाज़ोकात सोचने लगता हूँ अगर मुझे कोई जुमला मिल जाता है ना कि जो मसलन फला किसी बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था अपने जिस्म की सेहत के लिए, तो हम उस पर अमल करते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही मसलन मैं अर्ली स्टूडेंट लाइफ में 84-85 के नज़दीक किसी ने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने एक जुमला लिखा बहुत अपना सजा भजा के, वो क्या जुमला था? उसने कहा रात को सोने से पहले गर्म पानी से पाँव धोने से ये जिस्मानी फ़ायदे होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले गर्म पानी से पाँव धो लूँगा, कोई मसला थोड़ी है। अब अच्छा जब गर्मी बढ़ जाए तो फिर गर्म से नहीं धोना, फिर ठंडे से धो लेना भाई, ताकि थोड़ा फ़ायदा होगा आपको, ऐसे ही ट्राई कर लो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक काम बहुत कोशिश की है, ट्राई मारो, इससे हारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, इससे बड़ा मज़ा आता है, लाइफ में चार्म रहता है, वरना लाइफ में एक इंसानियत आ जाती है, इंसान बोर हो जाता है अपनी ज़िंदगी से कि भाई क्या ज़िंदगी है जिसमें कुछ है ही नहीं। तो आप ट्राई करते रहो। तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं भाई, पाँव धोने में क्या जा रहा है, पाँव धो लेंगे, आप पाँव धो फिर देखो इफ़ेक्ट है या नहीं है। मिसाल के तौर पर ऐसे ही एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, कहने का मौलाना आप खाना खाने से पहले ना एक गिलास पानी पी लिया कर। मैंने कहा भाई क्या होगा? कहेंगे आप एक गिलास पानी पी लेंगे ना तो उससे आपकी भूख कम हो जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी तो आपकी ग़िज़ा की मकदार कम हो जाएगी, आपकी बॉडी में तरोताज़गी रहेगी। कहने का आप ये ट्राई कर। मैंने कहा भाई एक गिलास पीने में क्या जा रहा है, चलो एक गिलास पी लेते। फिर एक और ने मुझे कुछ समझाया, आप कहेंगे इसको जो समझा देता है ये कर लेता है, थोड़ा बहुत देखता हूँ ये सही समझा रहा है ऐसा नहीं उल्लू बना के चला जाए, कोई और पागल बना दे। फिर एक जगह मैंने पढ़ा वो नुस्खा, दो तीन जगह पढ़ा, वो क्या था? कहा भाई निहार मुँह एक कप गर्म पानी पी लिया करो, इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, वेट कम होगा इससे। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब किया मैंने कहा नहीं इसका फ़ायदा है, ये बात सही है, इसका फ़ायदा है। आप जिस्म की खातिर चीज़ें ट्राई करते हो ना, दीन की खातिर, रूह की खातिर, ये कलिमात क्यों नहीं ट्राई करें? मिसाल के तौर पर इन्होंने फरमाया है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है देने से मत घबराओ, चाहे थोड़ा ही दो, दो थोड़ा ही दो। अब मैंने थोड़ा दोने को और देखा, अभी कल परसों कहीं इसी तरह मोबाइल के ऊपर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं उनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं। एक रिवायत आई, किसी ने अल्लाह के रसूल ने कहा सदका दो, किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल रोज़ाना कहाँ से सदका दें, यानी कोई गरीब बेचारा होगा उसने कहा कि अल्लाह के रसूल पैसा नहीं है कहाँ पर हर रोज़ कहाँ से सदका दें। अल्लाह के रसूल ने कहा रास्ते से रुकावट हटाना सदका है, रास्ते से रुकावट हटाना सदका है, किसी के चेहरे को मुस्कुरा के देखना सदका है, दुआ देना सदका है। ठीक है, इन तीनों में कितना पैसा जा रहा है? कुछ भी नहीं। ट्राई करने में हरज है क्या? हरज है। आपके मोहब्बतें कैसे बढ़ती हैं? कहा दुआ दो, दुआ करो, दुआ देने से मोहब्बत बढ़ती है। कितने लोगों को मैं दुआ देता हूँ रोजाना? کتنے لوگوں کو دعا دیتا ہوں؟ جتنے آپ مثلا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ایسا کریں، آپ روزانہ کا ایک شیڈیول بنائیں، 30-40 بندوں کو، 50 بندوں کو دعا دوں گا روزانہ. اچھا چلو، مجھے پتا ہے میری دعا پہ کوئی اثر نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں دینا ہے، میں تو خود لینا ہے. میں اس لیے اس کو دعا دے رہا ہوں تاکہ اس کو ملے نہ ملے، میری دعا کے صدقے میں مجھے تو دعا دینے سے کچھ مل جائے گا نا، میں دے دیتا ہوں دعا، اس میں کیا برائی ہے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کے فرامین کو آزمائیں. اب آزمانا شاید اچھا جملہ نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ آزمانے والے ہیں نہیں، یہ تو کائنات کے حقائق ہیں. آزمانے کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان حقائق کی حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ حقائق ہیں. ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے گی پھر ہمارے لیے معاملہ آسان ہوگا. تو اسائنمنٹ کیا رہے گا؟ اسائنمنٹ یہ رہے گا کہ بھائی کلمات قصار پڑھتے رہیے. جو 2-3 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان میں سے کوئی پسند آ جائے، اتنی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو، اس ایک کو پکڑ لیں، اس ایک کو پکڑ لیں، اس پہ عمل کریں. عمل کرنے کے بعد دیکھیں اس سے زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی. میں اپنی زندگی میں جن باتوں سے سب سے زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں ہاں یہ حقائق ہیں، بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں دینے کی ٹھان لے. بس دے نہ دے بات کی بات ہے، دینے کی ٹھان لے. ٹھان لے کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کر لے، بس اتنا کر لے، یہ سوچ لے میں دینے والا ہوں، میں لینے والا نہیں ہوں. بس اتنا سوچ لے اور اس کے اوپر محنت کر لے. جو آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، مت گھبرائیں. دینے کی ٹھان، ہر موقع پر یہ سوچیں کیا دے سکتا ہوں. جو بہترین آپ دے سکتے ہیں نا اسے تھوڑا سا دے دیں. ابھی کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی ہمارے پاس تو اسکالرشپ بہت کم ہوتا ہے، مثلا میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس پاکٹ منی بہت کم ہوتا ہے، کوئی کہ میری تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے، میرے گھر یعنی نہیں چلتا، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی چلو آج کے جیسے حساب میں تمہاری تنخواہ بہت کم ہے، 10 روپے صدقہ دے سکتے ہو، 10 روپے دے دو. اور پھر وہ جو صدقے تھے جن کے اندر دینے کے لیے روپیہ نہیں چاہیے تھا، ٹیڈی پیسہ نہیں چاہیے، جو میں نے اتنی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، موارد عرض کیے، وہ تو سب دینے والے تھے نا، یہ دینا شروع کر دو، پھر دیکھو زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے. اور آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین کچھ چیزوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اس سے بہت بہت عجیب و غریب اثر ہے. اب اسے مت گھبرائیں، دینے کی ٹھانے، دینے کی ٹھانے، اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ حق ہے بول دو. پھر جو طاقت ملنی ہے بہت بڑی ہے. کاش یہ فارمولا میرے جیسے نااہل لوگ بھی عمل کر ڈالیں. جو سمجھ میں آتا ہے نا حق ہے، کسی نہ کسی ٹون میں بول دو. جس کو حق بولنے کی عادت ہو گئی اس کے سننے والے کان خدا خود بنا دے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے حق بولا نا تو سننے والے نہیں سنیں گے، نہیں، وہ سننے والے کان خدا بنائے گا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں حق بولنا چاہیے. اچھا میں کہہ رہا ہوں پوری طاقت سے نہیں بول سکتے، تھوڑا تھوڑا سا بول دو، کم سے کم خدا کے سامنے پہنچو تو حق چھپانے والوں میں سے نہ کہلائے. یہ کہلائیں گے کہ بھائی حق بولا لیکن تھوڑا بولا، تو کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا کہ حق چھپایا. تو میں کہتا تھا بعض وقت مذاق میں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو بہت زحمت دی، کہ مثلاً کسی نے کہا کہ یہ بات اگر کہہ دی نا تو بہت برا ہوگا، تو میں کہتا تھا نہیں کہیں گے نہیں، ہم اس کو لکھ دیں گے، ہمارا معاشرہ پڑھتا نہیں ہے، یہ لکھ دیں گے تو لکھ کے دیکھو کون پڑھ رہا ہے، لیکن کم سے کم ہماری ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی کہ چلو ہم نے تو اپنا کام کر دیا. تو آپ میں پوری طاقت نہیں ہے، پورا جذبہ وہ جسے کہتے ہیں ہمت نہیں ہے، تو تھوڑے سے کو بول دو، لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی 100% چھپا کے بیٹھ گئے. میں نے آخری بات کہی تھی، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اس خاطر میری ہمت اور بڑی، آپ تھوڑا ادھر ادھر گردنیں گھمائیں تو پھر میں فوراً ختم کر دوں گا. وہ اس میں آخری بات واقعہ ہے نا، اس کو ختم کرنے کی خاطر عرض کروں، بہت آپ کا ٹائم لے لیا. طالب علمی میں، شروع طالب علمی میں، ابھی بھی طالب علم الحمدللہ رہنا چاہیے، شروع طالب علمی میں حدیث پڑھتا تھا، حق چھپانے والے کی سزا یہ ہے، جو حق چھپائے گا اس کی سزا یہ ہے. کتمان، کتمان کہتے ہیں عربی میں چھپانے کو. دو چیزیں کتمان کے اوپر حدیثیں آتی ہیں، کتمان الحق، کتمان السر. راز چھپانا حدیث میں بہت اچھا ہے،
راز چھپاؤ. بس اہل بیت کا کوئی راز تمہیں پتا ہے اسے چھپاؤ, مومن کا کوئی راز پتا ہے, مومن کا عیب پتا ہے اسے چھپاؤ. کتمان سر فضیلت ہے, کتمان حق رذیلت ہے. حق نہیں چھپاؤ, حق کو آشکار کرو. اچھا میں پڑھتا تھا اس میں لکھا جس نے حق چھپایا اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کو خدا یہ سزا دے گا, اس کو یہ کرے گا. جس نے اپنا علم چھپایا اس کو خدا یوں سزا دے گا, یوں سزا دے گا. یقین مانے خدا شاہد ہے, میں روایت پڑھتا تھا, میں سوچتا تھا یہ کہ دو رکعت نماز واجب ہے, یہ اللہ کا علم ہے, اسے کوئی بیوقوف کیوں چھپائے گا, اسے کیا چھپانا ہے. کہتے تھے حق بات بولو, حق بات بولنے میں اتنی فضیلت اتنی بصیرت. تو میں سوچتا تھا دو رکعت نماز واجب ہے, حق ہے, اس کو بولنے میں کیا مصیبت ہے. فلاں ایک روایت ہے اہل بیت کی, اس کو ممبر پہ جا کے بولنے میں کیا مصیبت ہے. جب پاکستان آ گئے, یہاں پہ زندگی گزاری, چند سال گزر گئے, تو اب سمجھ میں آیا کہ بھائی مصیبت کہاں پر ہے. بہت بڑی مصیبت ہے, حق بولو گے بہت برا ہوگا, دنیا کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا, بہت گالیاں کھانی پڑیں گی, کبھی علنی کبھی چھپی چھپی بہت سننی پڑتی ہے. حق حق آسان نہیں, یہ بات طے شدہ ہے, حق بہت مشکل ہے, حق کو اٹھانا بہت مشکل ہے. روایت میں ہے ربنا ما عرفتنا من الحق فحملنا, خدایا جو حق میں سے ہم نے پہچان لیا ہے نا ہمیں اٹھانے کی طاقت دے دے. ربنا ما عرفتنا من الحق, ہم نے نہیں پہچانا, تو نے ہمیں پہچانوا دیا ہے. وہ اس طرح سے لکھا ہے ربنا ما عرفتنا من الحق, جو حق میں سے تو نے ہمیں پہچانوا دیا ہے, تو نے ہمیں معرفت دے دی ہے, فحملنا, تو ہمیں اتنی طاقت دے دے ہم اس کو اٹھا لیں. وما قصرنا عنہ فبلغنا, اور حق میں سے جو ہم سے رہ گیا ہے وہ ہم تک پہنچا دے. بڑا متوازنہ جملہ ہے کہ خدایا تو نے ہمیں حق دیا ہے, کچھ اٹھانے کی طاقت دے دے. حق اٹھانا آسان نہیں ہے, مصیبت مچتی ہے. وما قصرنا عنہ, اور حق میں سے جو رہ گیا ہے فبلغنا, وہ حق ہم تک پہنچا دے. کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% حق ہم تک پہنچ گیا, نہیں معلوم کتنی غلط تحلیلیں ہمارے دماغ میں, نہیں معلوم کتنی غلط چیزیں ہمارے دماغ میں جن کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں, حق نہ ہوگا. یہ سب مسائل ہمارے سامنے ہیں, یہ ہمارے چیلنجز ہیں عزیزان محترم, یہ ہمارے چیلنجز ہیں. 13 میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں عید پہ آؤں گا اور شب عید شب غم میں بدل دوں گا. میرے ساتھ ہوتا یہ کہ جب بولتا ہوں تو وہ بجائے یہ کہ لوگ خوش ہو کے جائیں, لوگ بیچارے پشمردہ سے ہو کے چلے جاتے ہیں. آخر میں نوید دیتا ہوں, خوشخبری. خوشخبری کیا ہے؟ اللہ مکار کو قبول نہیں کرے گا, لیکن سادہ دل کمزور کو فوراً قبول کر لے گا. میں مکاری کروں گا نا خدا کے ساتھ, مجھے قبول نہیں کرے گا, لیکن اگر میں خدا سے کہوں خدا میں تیرا کمزور بندہ ہوں, مجھ میں اتنی طاقت ہے, اسے رد نہیں کرے گا. آپ خدا سے مکاری نہ کریں اور خدا سے کہیں خدا تو نے کہا تھا یہ کر لے, میں نہیں کر سکا, میں کمزور ہوں, تیرا کمزور بندہ ہوں, مجھے طاقت دے دے تو میں اچھا کر دوں گا. اسے خدا قبول کر لے گا, اعتراف کمزوری کو خدا قبول کر لیتا ہے. آپ کہو گا نا میں کمزور ہوں, میرے میں طاقت نہیں ہے, خدا سے کہہ دوں خدا تو طاقت دیتا نا اس سے بڑھ کے کرتا, شاید تو نے دیے میں نے یوٹیلائز نہیں کیے, میں نے استعمال نہیں کیا, مجھے طاقت دے میں کروں اور میری کمزوری بھی. اچھا وہ کہے گا میں تو تم کو دی تھی تم نے خود نہیں کیا, تو میں کہوں خدا جو کمزوری تھی نا وہ میری طرف سے تھی, میں اعتراف کرتا ہوں تو میری کمزوری کو بھی دور کر دے, میں ناتوان ہوں, اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا. اپنی زندگی میں اس پر مبنی جو جملات سنے ہیں, اس میں کسی نے میرے اوپر غیر معصوم سے جو جملات سنے ہیں, کسی نے, اعتراف کرنا بہت اچھا ہے انسان کا, کسی جملے نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا رہبر معظم کی ایک تقریر نے اثر کیا. وہ تقریر میرے خیال میں سب کو کافی کو یاد ہوگی, جس میں رہبر معظم نے امام وقت کو خطاب کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ مولا میں ایک حقیر سا انسان ہوں اور میرا جسم ناقص ہے. اور امام اس طرح سے امام کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا, جب وہ تقریر دیکھتا ہوں میرے روح پہ اثر پڑتا ہے اور خدا ان سید کو واقعاً عزت دے رہا ہے, خدا نے ان کے ناطے عزت دی ہے. ہم لوگ شاید نہیں سمجھ پائے, میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں, نہیں معلوم یہ کہنے کی ہے یا نہیں ہے. 1987 کے قریب تھا, مجھے یاد نہیں آتا کون سا سال تھا, 84 میں میں طالب علم بنا, اس کے بعد ہی ہوا. ایک کتاب چھپی تھی اور وہ اب کتاب سب کے پاس موجود ہے, عصر ظہور نام کر کے. عصر ظہور جو کتاب تھی اس کے اندر جو ایک جملہ لکھا تھا کہ رجل من القوم, قوم سے ایک آدمی اٹھے گا کہ جو یہ کر دے گا وہ کر دے گا, جس کے اوپر تقریباً سب لوگ متفق ہوتے تھے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے بارے میں ہے. اس روایت کے بعد ایک جملہ لکھا تھا کہ ان کا جو جانشین ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں عربی میں لکھا ہے خالن, اور اس میں دو احتمال تھے کہ یا یہ خالن کا مطلب تیلے ہے یا خالن کا مطلب خلل ہے. تو یا خالن کا مطلب تل تھا یا خالن کا مطلب خلل تھا, اور اس وقت آیت اللہ خمینی کے جانشین منتظر ہی تھے, آیت اللہ منتظر. اچھا ہم لوگ حیران رہتے تھے کہ اس میں لکھا ہے ان کے بعد والا جو ہے وہ سید خراسانی ہے. میں اپنی بچکانہ حرکت بتا رہا ہوں, صحیح اس کو کوئی اور نہ لے کے نہیں, یہ کنفرم یہی ہے. تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے نہیں یہ کیا ہو گیا, یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے, شاید پھر بعد میں آئیں گے, اس طرح کی باتیں. حتیٰ مصنف نے ایک آدھ جگہ اس کو تجزیہ تحلیل کیا کہ شاید مطلب یہ ہوگا شاید مطلب وہ ہوگا. جس دن آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا, اور وہ دن تاریخ کا عجیب دن تھا, یقین فرمائیے خدا شاہد ہے, قم میں تھا میں, اور میں اس سے پہلے سوچتا تھا کہ جب امیر مومنین کی شہادت ہوئی ہوگی تو مومنوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جس دن آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا اس دن سمجھ میں آیا تھا, اس دن سمجھ میں آیا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں. اپنے باپ کے مرنے پہ مجھے غم ہوا ہے, لیکن ان کے مرنے پہ جو غم ہوا تھا میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو. ایک ہفتے بعد ہفتم ہوا تھا, اس پہ لوگ پیدل گئے تھے ان کے مقبرے کی طرف, قم سے پیدل لوگ گئے تھے. پھر وہاں جب گئے تو دل مطمئن نہیں ہو کے دے رہا تھا, 1000 کے قریب لوگ تھے طالب علم تھے سارے قوم کے, تو دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. ہم لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے نا, ان کو بھی پتہ تھا ان لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے وہ آیت اللہ خمینی کے گھر لے گئے, آیت اللہ خمینی کے گھر لے گئے. ان کے گھر جو گئے نا اور جو خالی گھر دیکھا ان کا, تو میں نے اپنی زندگی میں شاید مرنے کی آرزو اس سے زیادہ شدید کبھی نہیں کی تھی. جب ان کے خالی گھر سے نکل رہا تھا تو خدا شاہد ہے میں سوچتا تھا اب دنیا میں زندگی کا فائدہ نہیں ہے, اب فائدہ نہیں ہے, اب یہاں پہ موت آنی چاہیے, اس طرح کی ایک فیلنگ تھی. تو ہم اٹیچمنٹ ہو گیا تھا نا آیت اللہ خمینی سے, بہت عجیب قسم کا. تو جب یہ سید آئے تو ان سید کے آنے سے شروع میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا, ہم اس اٹیچمنٹ میں گم ہوئے ہوئے تھے جو آیت اللہ خمینی کے ساتھ تھا. لیکن بعد میں جب سید کی ذات نظر آنا شروع ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ نہیں, خدا نے بھلا کر دیا ہم سب کے لیے. ابھی ہم لوگوں کو شاید اس سید کو سمجھنے میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اتنا ٹائم نہ لگ جائے کہ نعوذ باللہ کوئی اور مصیبت آ جائے. تو یہ خدا کی ایک بڑی عجیب و غریب نعمت ہے جو اس وقت الحمدللہ رب العالمین. تو ان سید نے جب وہ فرمایا تھا نا امام وقت کے حضور کہ مولا میرا جسم ناتوان ہے, میری جان حقیر ہے, اور پھر ایک عجیب جملہ کہا تھا, اور جو میری عزت ہے وہ بھی آپ ہی نے مجھے دی ہے, جو تھوڑی سی عزت میری ہے وہ بھی آپ ہی نے مجھے دی ہے. اس کے بعد یہ کہا تھا کہ میں اپنی اس حقیر جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر جو دین اور انقلاب کے لیے ضروری ہے میں کروں گا. رہیے آپ خدا سے کہیں اپنے دین کو آزمائیں, پھر دین ہمیں اور آپ کو دے گا, اور پھر ہم دین کے لیے اٹھیں اور دین کے نام پہ کام کریں, تو دین عزت دے گا, دین وقار دے گا, دین کامیابی دے گا. یہ مولا امین مومنین کا پیغام, مولا امین. اور دنیا سے مت گھبرائیں, دنیا تو ہم سب کو معلوم ہے ذلیل یہ رسوا کرنے والی جگہ ہے. بہت سارے لوگ دنیا کے نام پہ رسوا ہو جائیں گے. بعد الکلام یا جر الکلام عربی میں کہتے ہیں, کلام کلام کو کھینچتا رہتا ہے. تو اب اس کھینچنے کو ختم کرتے ہیں, یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس شب عید پر اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار مولا امیر المومنین کے نام سے منسوب یہ عید ہے,
کعبے میں ولادت اور مسجد سے رخصت ہوئے ہے پاک پروردگار، اس عظیم و شان ہستی کے نام پر ہے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہماری تمام نسلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا میں نہیں معلوم کن مشکلات کو جھیل رہے ہیں پاک پروردگار، دنیا کے کس کس مقام پر کن کن مصیبتوں کو گزار رہے ہیں پاک پروردگار، اس مولا کے نام پر ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے نام پر مجاہدین اسلام فتح و نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پاک پروردگار، تیرے دین کے دفاع کے لیے یہ مظلوم جس جگہ پہ دین کی ضرورت تھی اس کے لیے کھڑے ہیں پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے نام پر ان کے مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں امیر المومنین کی سب سے سچے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس راستے کے اندر جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام مشکلات کو جھیلنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار، دعائیں تیرے حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار، اے خدا تجھے حجت خدا کا واسطہ، ان کے نام کے صدقے میں جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، مشکلات میں ہیں، ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے خدا، دنیا اس وقت اچھی ہے جب تیری حجت کا ظہور ہے پاک پروردگار، تجھے سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ، وقت کے امام کی جد ماجدہ، ان کی جد امجد مولا امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، اس شب عید کا واسطہ ہے پاک پروردگار، اس کعبے کی دیوار کے شق ہونا، اس معجزے کے ظاہر ہونے کا واسطہ ہے پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کے نام پر سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دوستوں کی، ان کے عوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، عبادات کی قبولی کے لیے، اور اس عید کے موقع پر ان کی طرف سے کسی عیدی کے حصول کے لیے باوجہ بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔